جعل الفضل ينظر إليه وتنظر إليه وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر فقال يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه قال نعم وذلك في حجة الوداع حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے حج کے سلسلے میں کہ فضل ابن عباس عبداللہ ابن عباس دونوں بھائی ہیں لیکن ماں دونوں کی الگ الگ تھیں فضل ابن عباس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اونٹنی پر بیٹھے ہوئے تھے پیچھے اس کو ردیف کہتے ہیں ایک ہی اونٹ پر یا ایک ہی گھوڑے پر کوئی بیٹھ لے گدھے پر بیٹھ لے پیچھے تو آدمی آگے پیچھے تو پیچھے والے کو ردیف کہتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس کے بھائی حضرت فضل کو پیارے رسول نے حج کے دنوں میں خاص طور پر مزدلفہ سے نکلتے ہوئے اور جمرہ تک آتے ہوئے وہ پیارے رسول کے ساتھ تھے اونٹنی ہی پر اس وقت اونٹنی پر بیٹھ کر کے پیارے رسول نے کنکری ماری اور اسی درمیان ایک عورت آئی خسام قبیلے کی تو حضرت فضل نوجوان آدمی تھے ان کی طرف دیکھنے لگے فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر یہ بھی دیکھ رہے ہیں وہ بھی دیکھ رہے ہیں وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل الى الشق الاخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فضل ابن عباس کا چہرہ دوسری طرف پھیر دیتے تھے جب ادھر دیکھتے تھے اس عورت کی طرف دوسری طرف پھیر دیتے تھے یہاں اس سے یہ نہیں مانا لینا چاہیے کہ وہ عورت بے پردہ تھی یا چہرہ کھولے ہوئے تھی ایک عورت آ کر کے پوچھ رہی ہے کہتی ہے اللہ کے رسول ان فریضۃ اللہ علی عبادی سوال کر رہی ہے عورت کی آواز ہی اس قابل ہے کہ آدمی اس طرف چہرہ پھیر دے اس طرح کی بات ہوتی ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس سے یہ نہیں لینا چاہیے کہ وہ عورت منہ کھولے ہوئی تھی کیونکہ یہ سن 10 ہجری کا واقعہ ہے اور پردے کا حکم سن 5 ہجری سے بڑی سختی سے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اس کا عورتیں باقاعدہ پردہ کرتی تھیں اور چہرہ بھی ڈھانکتی تھیں یہ کہنا کہ چہرہ نہیں ڈھانکتی تھی چہرہ کھلا تھا ان کا اس وجہ سے ان کی طرف دیکھنے لگے یہ کہنا غلط ہے کیونکہ اس حدیث میں صرف یہی کہ وہ دیکھ رہے تھے اور وہ بھی دیکھ رہی تھی کوئی وعید نہیں کہ وہ جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والے ظلمنا بحکمرہن علی جوبہن عورتیں اپنے دوپٹے کو اپنے اوپر رکھ لیں یعنی جیب کا مطلب ہے کہ یہ خالی کھلی جگہ جو عام طور پر ہوتی جس میں آدمی سر ڈالتا ہے قمیض کے تو یہ کھلی ہوتی ہے اس پر ڈال لیں اور دوسری آیت میں ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یدنین علیہن من جرابیبہن اپنے پردے کو لٹکا لیں اس طرح کا حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں اتنا اجازت ہے کہ ایک آنکھ جو ہے کھلی رکھیں اور ایک آنکھ سے دیکھ کر کے وہ چلیں یہ حضرت عبداللہ ابن عباس کا فتویٰ تو اس حالت میں اگر وہ پردے سے تھیں تو ان کے دیکھنے کا علم ہو سکتا ہے کہ وہ بھی ادھر دیکھ رہی تھی کیونکہ آنکھ کا کھلی ہوئی ہے ایک اور یہ کہنا کہ نہیں پورے طور پر بے پردہ تھی یہ غلط ہے اس حدیث سے نہیں لیا جا سکتا بعض لوگ جو یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان عورتیں حقیقت میں یہ چیز جو ہے بہت ہی اہم ہے آدمی کی غیرت کی بات ہے کہ اپنی بچی کو اپنی لڑکی کو اس طرح بے پردہ گھمائے یہ تو عادت اور یا یہ کہ غلط لوگوں میں رہنے کی بنا پر آدمی اس طرح کا بن جاتا ہے یا اس طرح کا اس کا ذوق بن جاتا ہے لیکن اسلامی نقطۂ نظر سے عورت باہر نکلے اپنی عفت اور پاک دامنی کے ساتھ چلتی رہے یہاں تک کہ نظر ہر ایک کو نیچی رکھنی ہے اس حالت میں بھی کہیں غلط نظر نہ پڑ جائے اور یہ کہنا کہ نہیں عورتیں باہر نکل کر کے کام کریں کھلے طور پر دفتروں میں غیر مردوں کے ساتھ کام کریں یہ شرعی چیز حقیقت میں نہیں ہے ہاں عورتیں اپنے طور پر اپنی عورتوں کے ساتھ کوئی دفتر ہو جیسے کہ یہاں اس کی تنقید ہو رہی ہے کہ لڑکیاں پڑھاتی ہیں وہ اسکولوں میں لڑکیوں کو عورتیں پڑھاتی ہیں اور تمام کام دفتری کام اور دوسرے کام بھی وہی کرتی ہیں تو اس قسم کی جگہوں پر عورت کام کر سکتی ہے لیکن یہ کہ مردوں کے شانہ بشانہ آج کل تو فیشن بنائے فیشن نہیں حقیقت یہ ہے کہ یورپ کے لوگوں نے دیکھا کہ مسلمانوں نے اپنی عزت اور اپنی عفت عورتوں کی پاک رکھی ہوئی ہے بچا کر کے اس کو کسی طرح بیکار جب ہم کر دیں گے تو یہ لوگ بھی ہماری طرح بیکار ہو جائیں گے جیسے کہتے ہیں کہ ایک رنڈی عورت چاہتی ہے کہ دنیا کی تمام عورتیں فاحشہ ہو جائیں تو اسی طرح وہ لوگ چاہتے ہیں کہ یہ لوگ بھی عورتوں کے معاملے میں اس طرح آزاد ہو جائیں ہزار کوششیں کی جا رہی ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ وہ مسلمانوں کا الحمدللہ علمی اور جو یہ ورثہ ہے یا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنے کے والے لوگ الحمدللہ ہمیشہ رہے ہیں. ان کے پوپ اور فادریوں کی طرح دین کو بدلنے والے نہیں ہیں. اگر کوئی آدمی غلط کہتا ہے تو دوسرا آدمی اس پر نقطہ رکھتا ہے, انگلی اٹھا کر کے کہتا ہے کہ یہ چیز غلطی ہوئی. اللہ کے فضل سے اسی طرح دین اصلی صورت میں محفوظ ہے. غلط کرنے والے لوگ بھی رہے ہیں, لیکن صحیح کرنے والے, صحیح راستے پہ اس کو لانے والے الحمدللہ ہمیشہ رہے ہیں اور رہیں گے. پھر رسول نے فرمایا لا تزال طائفۃ من امتی منصورین علی الحق, حق ایک دوسری روایت میں ظاہرین علی الحق, وہ حق کی پیٹھ پر وہ سوار رہیں گے اور حق کا حکم لوگوں کو دیں گے. تو یہ چیز ہے. اور وہ لوگ چاہتے ہیں بلکہ باقاعدہ ان کا سری جو پروگرام ہے وہ کہتے ہیں کہ عورتوں کے راستے سے ان کو بہرحال بہلایا جا سکتا ہے, بہکایا جا سکتا ہے, گمراہ کیا جا سکتا ہے. ہزار کوششیں کرتے ہیں, عورتوں کو چاہتے ہیں. اب کیا ضرورت, ہم اپنے بچوں کو محفوظ رکھے ہیں, اپنے بچوں کو گھر میں رکھے ہیں, اور وہاں سے شور کیا جائے کہ نہیں یہاں ظلم ہو رہا ہے, عورتیں آدھا معاشرہ اندھیرے میں ہے, وہ باہر نہیں نکل رہا ہے. عورتوں کو چاہیے کہ گاڑی چلانے کی اجازت دی جائے, عورتوں کو چاہیے کہ کھل کر کے کیا نام ہے ٹیلی ویژن اور ریڈیو وغیرہ پر آئیں کھل کر کے. وہ اس میں شور کرنے کی ضرورت ہے, ہم اپنی چیز ہے, اپنی حفاظت اپنی کریں گے, تمہیں اس سے کیا پڑی ہے, ہم اپنا کام چلا رہے ہیں اللہ کے فضل سے. لیکن وہ چاہتے ہیں کہ نہیں دنیا پوری ہمارے ذریعے ہماری طرح خراب ہو جائے. وہاں باپ اور بیٹے کا کوئی تمیز نہیں ہے. لڑکا اپنے یقین نہیں کر سکتا ہے وہاں بڑے سے بڑا آدمی کیوں اپنے باپ کا لڑکا ہے, کیونکہ عورت کو آزادی ہے. اور خود یہیں آئے تھے ایک صاحب, شاید اصل کلکتے کے تھے وہ, اور بہت دنوں سے وہاں 20-25 سال سے وہاں رہ رہے ہیں یورپ میں, امریکہ ہی میں رہ رہے ہیں. یہیں آ کر کے بیچارے 10-15 دن بیٹھے درس میں اور رو کر کے انہوں نے جاتے ہوئے کہا کہ اب ہماری حالت یہ ہے کہ ہماری لڑکیاں ہمارے سامنے ہمارے گھر میں اپنے فرینڈ کو لا کر کے, دوست کو لا کر کے اور رات گزارتی, ہم کچھ بول نہیں سکتے ہیں. ہم نے کہا باپ کے لیے جائز نہیں کہ ایسے ملک میں رہیں جہاں دین ایمان کی حفاظت نہیں. پیسے کہتے ہیں پیسے کی کوئی ہمارے پاس کمی نہیں, حساب نہیں اللہ کو. ہم نے کہا ٹھیک ہے, لیکن دین تو ہاتھ سے نکلا جا رہا ہے. تو انہوں نے کہا وعدہ کیا کہ ہم کہاں جائیں, ہر جگہ برائی پھیلی ہوئی. ہم نے کہا دیکھیے ایک جگہ دوسری جگہ سے اللہ کے فضل سے اچھی ہے, اب آپ جائیے پاکستان میں جائیے, انڈیا ہی میں جائیے, ہندو ملک میں رہ کر کے مسلمان اپنی عزت کو بچائے ہوئے ہیں اپنے, بلکہ وہاں مظلوم ہونے کی وجہ سے معاف کیجیے گا کہ وہاں اور ہی زیادہ پابند ہیں. تو ہم نے کہا کہ کہیں بھی آپ چلے جائیں, بنگلہ دیش میں چلے جائیں, مسلمانوں کا تو ملک ہے. اللہ تعالیٰ ایک دن لائے, ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ پورے طور پر اسلام کی تنقید کریں. تو کہنے کا مطلب یہ حالت ہو گئی ہے کہ وہ باپ لڑکا یہ نہیں یقینی طور پر کہہ سکتا ہم فلاں کے بیٹے ہیں. منسوخ کر لیں ٹھیک ہے, ان کو آزادی ہے, بیوی کو بھی آزادی ہے اور لڑکی کو بھی آزادی ہے, شوہر کو بھی آزادی ہے, کوئی دوسرے کو کچھ پابند نہیں کر سکتا ہے جنسی معاملات میں یا کسی معاملات میں. تو چاہتے ہیں کہ پوری دنیا اسی طرح ہو جائے. اور یہ کہنا کہ نہیں, بعض لوگ اس قسم کے شبہے لے کر کے اور مسلمانوں میں پھیلانا چاہتے ہیں کہ دیکھیے پیارے رسول کے زمانے میں عورتیں پردہ نہیں کر دیتی. آخر پردہ نہیں کر, اگر اس نے نہیں بھی کیا تھا ایک چیز یہ ہے ایک فرد, لیکن قرآن کی تعلیم کیا ہے, یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین, اے پیارے رسول آپ خود اپنی بیویوں کو کہہ دیجئے اور اپنی لڑکیوں کو کہہ دیجئے, اپنی بیٹیوں کو, قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین, اور عام مسلمان عورتوں کو کہہ دیجئے کہ یدنین علیہن من جلابیبہن, اپنے پردے کو اپنے اوپر ڈال لیں. اور اتنا ہی جلباب اس کی تفسیر انہی لوگوں سے لی جائے گی کیسے کرتے تھے. ہزار واقعات میں ملتا ہے کہ اس طرح پردے میں, حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ جب وہاں کسی مریسی غزوے میں گئی تھیں اور وہاں ہار گر گیا, قضاء حاجت کے لیے گئیں, پھر اس ہار کو ڈھونڈنے کے لیے اچانک اکیلے نکلیں, ادھر قافلہ چلا گیا اور وہ ہلکی پھلکی تھی, کہتے ہیں میرا ہوتش اٹھا کر کے اونٹ پر لاد دیا, ان کو یہ بھی نہیں معلوم کہ میں اس میں نہیں ہوں, اور قافلہ چلا گیا. کہتی ہے کہ میں آیا تو وہ قافلہ جا چکا تھا, وہیں میں لیٹ گئی. حضرت صفوان ابن معطل آئے لیٹنے کی حالت میں, کہتے ہیں کہ وہ پردہ نازل ہونے سے پہلے مجھے انہوں نے دیکھا تھا, کسی طرح دیکھ لیا, سو گئی اللہ کی قدرت سے اکیلے لک تک میدان میں. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ ایسے خطرے کے موقع پر نیند آدمی کو آ جائے, سو گئی. وہاں کہتی ہے کہ حضرت کیا نام ہے صفوان ابن معطل نے مجھے پردے سے پہلے دیکھا ہوا تھا، پردے کا حکم نازل ہونے سے پہلے مجھے دیکھا تھا، اس کے بعد نہیں دیکھا کسی نے، کوئی دیکھ نہیں سکتا تھا. اچانک جب دیکھا پہچان گئے کہ وہ حضرت ابوبکر کی لڑکی حضرت عائشہ پیار رسول کی زوجہ مطہرہ ہیں. انہوں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. تو کہتے ہیں فاستيقظت من استرجائه، ان کے انا للہ کہنے کی بنا کی وجہ سے، آواز اونچی کرنے کی وجہ سے میں جاگ پڑی. تو کہنے کا مطلب ہے کہ پردہ کرتے تھے، پردہ کرتی تھی عورتیں عام طور پر. اور یہ کہنا اس قسم کے شبہے لے کر کے کہ نہیں اس زمانے میں پردہ نہیں کرتے تھے، یہ چیز ایک ہوا پرستی کی بات ہے، اپنی خواہش پرستی کی بات ہے. تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فضل کے چہرے کو ان سے پھیر دیا، جب بھی دیکھتے تو ادھر آپ چہرہ پکڑ کر کے گھما دیتے تھے. انہوں نے آ کر کے کہا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، ان فریضۃ اللہ علی عبادہ بالحج ادرکت ابی شیخا کبیرا، اللہ کا فرض حج کے متعلق میرے باپ کو پا لیا، یعنی اللہ اس فریضے نے میرے باپ کو پا لیا، یعنی میرے باپ کے اوپر حج فرض ہو گیا ہے. لیکن حالت یہ ہے، حج فرض کیسے ہیں؟ حج فرض ہونے کا جیسے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، جو اللہ کے گھر تک پہنچنے کی طاقت رکھتا ہو اس کے اوپر حج فرض ہے. اس طاقت کی تفسیر الزاد والراحلہ، یعنی اتنا کھانے پینے کا سامان ہو کہ حج کر کے واپس آ سکے اپنے منزل تک، پھر اس کے بعد سواری بھی اس کے پاس ہو کہ اس پر سوار ہو کر کے حج کر سکے. تو یہ چیز ہمارے والد کو ہے، گویا فریضہ ان کو، فریضہ ان کے اوپر واجب ہو چکا ہے، لاگو ہو چکا ہے اللہ کا حج کا فریضہ. کہتی ہیں لیکن ان کی حالت ہے لایت و تو الراحلہ شیخن کبیرن، بہت ہی بوڑھے ہو چکے ہیں، شیخن کبیرن لایت و تو الراحلہ، ان کی حالت یہ ہے کہ ان کو اونٹ پر بھی سواری پر بھی بیٹھا دو تو وہ بیٹھ نہیں سکتے ہیں، پھر کیا کریں. افا احج عنہ یا رسول اللہ، میں ان کی طرف سے حج کر لوں؟ پیارے رسول نے فرمایا نعم، ان کی طرف سے حج کرو. ذالک فی حجۃ الوداع، یہ پیارے رسول کی حجۃ الوداع کا قصہ ہے. اس سے معلوم ہوا کہ ایک آدمی دوسرے کی طرف سے حج کر سکتا ہے زندگی میں بھی، بشرطے کہ وہ جس کی طرف سے حج کر رہا ہے وہ اس لائق نہ ہو کہ سفر کر سکے. نفلی حج تو اس میں، یعنی اگر واجب بھی نہ ہو تو دوسرا کوئی اپنے والد کی زندگی میں خدا خاص طور والد یہاں نہیں پہنچ سکتے ہیں، فریش ہیں پورے طور پر، تو ان کی زندگی میں اس حالت میں ان کی طرف سے حج کیا جا سکتا ہے. اسی طرح اگر ان کے پاس پیسے ہیں، ہوش حواش ہے، تو خود وہ اپنے پیسے دے کر کے کسی کو اپنی زندگی میں بھیج کر کے حج کرا لیں. عام طور پر حج مردے کی طرف سے ہوتا ہے، لیکن زندگی میں صرف ایسے ہی آدمی کی طرف سے حج کیا جا سکتا ہے جو خود بذات خود اپنے طور پر وہ جا کر کے سوار ہو کر کے سواری پر، وہاں سواری پر بیٹھ کر کے طواف اور سعی بھی نہ کر سکتا ہو، تو اس حالت میں اس کے لیے اس کی طرف سے حج کیا جا سکتا ہے. لیکن اگر سواری پر سوار ہو کر کے پھر یہاں بھی سواری پر بیٹھ کر کے طواف بھی کر سکتا ہو، سعی بھی کر سکتا ہو، منا عرفات وغیرہ جانے کا معاملہ حل ہو سکتا ہو ان کے خود ان کے ذریعے سے، تو پھر ان کی طرف سے حج کرنا جائز ہے، بلکہ خود ان کو آ کر کے حج کرنا ہے. یہ ہے مسئلہ اس حدیث کا. پہلا یثبت و الراحلہ، یعنی سواری پر بھی وہ بیٹھ نہیں سکتے. اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے انہ امرأۃ من جہینہ جاءت الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک عورت آئی جہینہ قبیلے کی پیارے رسول کے پاس، کہتی ہیں اللہ کے رسول میری والدہ نے نظر مانی تھی کہ وہ حج کریں گی، نظرۃ تحج، حج کرنے کی نظر مانی تھی انہوں نے، لیکن حج کرنے سے پہلے ان کا انتقال ہو گیا. فلم تحج حتی ماتت، حج کرنے سے پہلے وہ مر گئیں. افا احج عنہا، میں ان کی طرف سے حج کر لوں؟ کیونکہ پیارے رسول ہی سے مسئلہ اور کسی سے مسئلہ پوچھا نہیں جا سکتا. تو پیارے رسول فرمائے نعم، ہاں ان کی طرف سے حج کرو. ارائیت، آپ نے مثال بھی دے کر کے تاکید فرمائی کہ ایسے آدمی کی طرف سے جس نے نظر مانا ہو یا جس کے اوپر فریضہ، نظر ماننے سے ایک تو زندگی میں آدمی کے اوپر صرف ایک حج اور عمرہ فرض ہے، لیکن اگر اس نے نظر مان لیا کہ نہیں ہم، اگر ہمارا یہ کام مکمل ہو جائے گا تو ہم حج اور عمرہ کریں گے یا حج کریں گے، اس صورت میں اسی طرح واجب ہو گئے جس طرح پہلا حج واجب تھا. تو انہوں نے کہا کہ کیا میں حج کروں؟ تو رسول نے کہا کہ ہاں اس نظر کو پورا کرو ان کی طرف سے. ارائیتی، کیا خیال ہے تمہارا؟ لو کان علی امک دین، تمہاری ماں کے اوپر قرض ہوتا کسی کا، اکن تقاضیہ، تو اس قرض کو تم ادا کرتی یا نہیں کرتی؟ اقض اللہ، اللہ کا حق ادا کرو. فاللہ آپ کو بالوفا، اللہ تعالی حق کا حق دینا سب سے زیادہ مہم ہے اور اہم ہے. تو کہنے کا مطلب ہے کہ کسی شخص کے اوپر بھی حج کا فریضہ اگر لاگو ہو گیا کسی وجہ سے نہیں حج کر سکا طاقت تھی, لیکن عام طور پر لوگ کہتے ہیں ابھی بہت کچھ کرنا ہے, ابھی بہت کام باقی ہے, بعد میں کر لیں گے, ٹالتے ٹالتے یہاں تک کہ موت آ گئی, تو پھر ان کی طرف سے ان کے ورثہ کو حج کرنا ہے. وہ کیسے؟ اگر اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے ان کی طرف ان کا تو وراثت تقسیم ہونے سے پہلے یہ حج کا خرچ ان کا نکالنا ہے. حج کا خرچ نکال کر کے پھر اس کے بعد وراثت تقسیم ہوگی. اگر حج میں 1,00,000 خرچ ہو رہا ہے, 50,000 خرچ ہو رہا ہے, تو اتنا نکال کر کے باقی وارث لوگ لیں گے. وہ خود کوئی کرے اس میں سے حج اس خرچ سے, یا کسی کے ذریعے سے جس نے پہلے حج کیا اس سے حج کرائیں. یہ ہے کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر کے تاکید فرمائی کہ اگر تمہاری ماں کے اوپر آج کسی کا قرض ہوتا تو ادا کر دی. اسی طرح اللہ کا قرض ادا کرنا ضروری ہے. اللہ کا قرض ادا کرنا ضروری ہے. بخاری شریف کی روایت ہے. اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس ہی کی روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایما صبی حج ثم بلغ الحنس فعلیہ ان یحج حجۃ اخرى. بچپن میں بچہ نماز بھی پڑھتا ہے, روزے بھی رکھ لے, اسی طرح حج بھی کر لے, تو وہ اس کے اوپر چونکہ فرض نہیں, اس وجہ سے اجر جو اس کا باپ ہے یا جو اس کا ولی امر ہے اس کی تربیت اس نے اچھی کی ہے کہ وہ نماز روزہ کرے اس طرح کا, تو اس کا اجر اس شخص کو ملے گا. اگر کوئی چچا ہے پال رہا ہے, باپ مر گیا ہے, تو چچا کو اس کا اجر ملے گا. باپ پال کر کے اور تربیت دے کر کے یہ کہ اس کو نماز پڑھانے کی عادت ڈالی اس نے, اسی طرح روزہ رکھنے کی, اسی طرح حج بھی کر رہا ہے, تو اس کا اجر باپ کو ملے گا یا جو بھی یہ کام اس سے کرا رہا ہے. لیکن یہ حج جو زندگی میں اس نے بچپن میں کیا ہوگا, بالغ ہونے سے پہلے کیا ہوگا, یہ حج اسلام کے فریضے سے سبکدوشی نہیں دے گا. اسلام کا جو فریضہ ہے بالغ ہونے کے بعد, جس طرح نماز روزہ اور دوسرے فریضے فرض ہوتے ہیں, تو یہ حج فرض ہوتا ہے بالغ ہو لینے کے بعد. بالغ آدمی کب ہوگا؟ 15 سال کی عمر کو پہنچ جائے, یا یہ کہ جیسے ایک علامت ہے احترام اس کو رات میں خواب آئے یا نہیں, اگر کوئی شکل میں اس طرح کی ہے تو کم از کم زیر ناف کا بال اگائے. یہ طریقہ ہے کسی کے بالغ ہونے کے بارے میں جاننے کا. حضرت عطیہ قرظی ایک صاحب تھے, آپ نے سنا ہوگا کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پہنچنے کے بعد یہودیوں سے معاہدہ کیا تھا. یہودیوں نے باقاعدہ اس پر موافقت کی تھی کہ ہم آپ کی مدد کریں گے اور آپ کے خلاف کوئی کام نہیں کریں گے, نہ کسی دشمن کو اکسائیں گے. کوئی دشمن آپ پر حملہ آور ہوگا تو ہم آپ کے ساتھ ان سے لڑیں گے, یہ سب معاہدہ تھا. لیکن غدار قوم یہودی بنی قریظہ اور بنی نذیر دو قوم تھی وہاں, بنو قینقاع تیسری بھی تھی, سب غداری وقتاً فوقتاً کرتے رہے. بنو قریظہ نے باقاعدہ غداری اس معنی میں کی کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار کسی انہی معاہدے کے کسی سلسلے میں گئے ہوئے تھے. اس میں بعض روایت میں آتا ہے کہ دیت کا بھی ہے, یعنی یہ کہ اگر کسی کے اوپر دیت واجب ہو گئی, کسی کو غلطی سے قتل کر دیا تو اس کا خونبہاں دینا ہے, اس میں بھی شرکت کی معاہدہ تھا. پیارے رسول طلب کرنے ان سے گئے تو انہوں نے سوچا, دیوار کے سائے میں 2 منزلہ گھر تھا, اس کے سائے میں آپ بیٹھے ہوئے تھے. یہودیوں نے آپس میں سازش کی کہ بڑا اچھا موقع, اوپر سے چکی کا پتھر ڈال کر کے ان کو ختم کر دو. ادھر آدمی چڑھا, اللہ تعالیٰ نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی کے ذریعے سے خبر دی. صحابہ کہتے ہیں کہ آپ اس طرح اپنے کپڑے جھاڑ کر کے اٹھے, جیسے میں سمجھ رہا تھا کہ جا رہے ہیں قضاء حاجت کے لیے, پیشاب پیخانے کے لیے, کسی سے کچھ کہا نہیں. آئے آپ اور پھر چند آدمیوں کے ساتھ وہاں گئے تھے, آئے اور یہاں مدینے میں اعلان کر دیا کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر, جو اللہ پر اللہ کی قیامت کے پر ایمان رکھتا ہے وہ جا کر کے وہ اثر بنو قریظہ ہی میں پڑھے, یعنی اتنی جلدی نکل جاؤ, جلدی سے نکل کر کے اثر کا وقت تھوڑا جا کر کے وہاں پڑھو. پھر آپ نے بتایا کہ انہوں نے ہمارے ساتھ غداری کی ہے, جا کر کے آپ نے گھیرا ان کو. گھیرنے کے بعد کچھ دن تک تو ٹال مٹول کرتے رہے, لیکن آخر میں جب زخ ہوئے, پریشان ہوئے محاصرے سے, تو سعد ابن معاذ جو تھے ان کے جاہلیت کے زمانے میں معاہدہ ان سے تھا, ان کے حلیف تھے, انہوں نے کہا وہ جو فیصلہ کر دیں گے ہم ماننے کے لیے تیار ہیں. تو انہوں نے کہا کہ آج کے دن ہم اللہ کے بارے میں کسی کو نہیں ڈریں گے. انہوں نے فیصلہ کیا کہ جو لوگ لڑنے والے ہیں ان کے, ان کو قتل کر دیا جائے, اور عورتیں ان کو لوڈی بنایا جائے, اور جو بالغ کیا نام ہے بچے جو چھوٹے ہیں ان کو بھی غلام بنا لیا جائے، یعنی جو لڑنے والے ہیں بالغ ہیں ان کو قتل کر دیا جائے. اس میں ہے عطیہ قرضی، وہ کہتے ہیں کہ میرے بارے میں دیکھا کہ بہت سے لوگوں کو قتل کیا پیارے رسول نے، تو دیکھا کہ ان کو واضح طور پر معلوم ہے بالغ ہوا نہیں ہوں، تو کہتے ہیں کہ میرا کپڑا کھول کر کے دیکھا گیا کہ میں بالغ ہوا ہوں یا نہیں. تو جو بھی جتنے، اور اس کے علاوہ دوسرے لوگ بھی تھے جن کا زیر ناف کا بال ہوگا تھا ان کو قتل کیا، اور جو نہیں ہوگے ہوئے تھے چھوٹے مانے جاتے تھے تو ان کو چھوڑ دیا. تو یہ ہیں آدمی کے زیر کیا نام بالغ ہونے کے علامات. اسی طرح آدمی خواب، جس طرح نوجوان آدمی خواب دیکھتا ہے جمع بیوی سے کرنے کا، اگر اس طرح کا خواب اس کو آ رہا ہے اور پانی نکل رہا ہے تو پھر اس صورت میں اس کو بالغ کہا جائے گا. حضرت ابو ابن ابی حاتم ایک محدث گزرے ہیں، کہتے ہیں میں اپنے والد محترم کے ساتھ حج کرنے جا رہا تھا، چھوٹے تھے ان کو ساتھ لیے ہوئے تھے، بچپن کا زمانہ تھا. کہتے ہیں جب ذوالحلیفہ ہم پہنچے تو صبح میں نے والد سے اپنے کہا کہ والد محترم مجھے احترام ہوا ہے، تو کہتے ہیں میرے والد صاحب بہت خوش ہوئے کہ آج یہاں احرام باندھ رہا ہے حج کے لیے، اور گویا حج کا فریضہ بالغ ہو گئے ہیں اب ادا ہو جائے گا. تو یہ بھی ایک طریقہ ہے معلوم کرنے کا. اسی طرح اگر نہیں 15 سال کی عمر کے بارے میں یقین ہے کہ 15 سال کو پہنچ گئے تو اب کسی چیز کے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہاں بچوں کے حج کے بارے میں یہ ایما صبیین، بالغ ہونے سے پہلے اس کو صبی کہا جاتا ہے، چھوٹا بچہ، جس نے بھی حج کیا ثم بلغ الحنس پھر وہ بالغ ہو گیا، فعلیہ ان یحج حجۃ اخرى، اس کے اوپر واجب ہے کہ اللہ تعالیٰ جب توفیق دے حج کی طاقت اس کے پاس آ جائے بڑے ہونے کے بعد، بالغ ہونے کے بعد، تو ضروری ہے کہ دوسرا حج کرے. وہ پہلا حج اس کا حج کا فریضہ مانا نہیں جائے گا. وہ ایما عبد حج ہے، اسی طرح کوئی غلام ہے جس نے حج کیا اور پھر وہ آزاد ہو گیا ہے تو اس کو بھی دوسرا حج کرنا ہے. یہ روایت صحیح ہے. وعن عائشة رضی وعن عبداللہ ابن عباس، اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے، پیار رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خطبہ دیتے ہوئے انہوں نے سنا، کہتے ہیں پیار رسول فرماتے ہیں لا يخلون رجل بمرأة الا وما ذو محرم، کوئی بھی شخص کسی اجنبی عورت کے ساتھ تنہا نہ ہو. لا یخلون، تاکید عربی کے لفظ میں نون تاکید اس کو کہتے ہیں، تاکیدی حکم منع ہے پیارے رسول کی طرف سے کہ کوئی بھی اجنبی آدمی کسی اجنبی عورت کے ساتھ تنہا نہ ہو. کیونکہ دوسری روایت میں آیا ہے کہ کوئی بھی عورت کوئی بھی مرد دونوں اکٹھا ہوتے ہیں تو تیسرا اس میں شیطان ہوتا ہے، شیطان اکساتا ہے برائی پر. اسلام نے انسان کی عزت اور عورتوں کی عفت اور عورتوں کی تکریم میں جتنے تعلیمات دی ہیں وہ دنیا کے کسی مذہب میں نہیں ہے، اس کو کوئی شک نہیں. ذرا سا شبہ کی بات ہے تو اس سے منع کیا گیا ہے. کوئی بھی چیز، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا، زنا کے قریب تک نہ جاؤ. قریب جانے نہ جانے کا مطلب یعنی زنا نہ کرو، یہ تو بڑی بات ہو گئی، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ. قریب جانے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی ایسا کام نہ ہو جو اس کی طرف پہنچانے والا ہو. غلط نظر اسی وجہ سے منع کیا گیا ہے. اگر کوئی عورت جا رہی ہے غلط نظر پڑ گئی کسی کی تو فوری طور پر نظر اس کو نیچی کر لینا ہے، پھیر لینا ہے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے داماد حضرت علی کو مخاطب کر کے فرمایا یا علی لا تتبعی نظرۃ النظرۃ، ایک مرتبہ غلط دیکھ لیا تو پھر دوبارہ نہیں دیکھو. فإن لک الاولی ولیست لک الآخرۃ، غلطی سے تم نے دیکھا یہ معاف ہے، لیکن دوسرا جان بوجھ کر کے تم دوسری نظر دیکھو گے وہ تمہارے گناہ میں لکھا جائے گا. تیسری حدیث میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں العین زناها النظر، عین کے اوپر بھی زنا لکھا جاتا ہے، زنا کرتی ہے عین آنکھ، اس کا زنا کرنا کیا ہے دیکھنا ہے. والرجل زناها المشی، پاؤں چل کر کے زنا کرتا ہے، کچھ غلط کام کے لیے جا رہا ہے تو سب کے اوپر لکھا جاتا ہے. والفرج یصدق ذلك ویکذب، اصل زنا جو کرتا ہے وہ شرمگاہ کے ذریعے سے اس کی تصدیق ہوتی ہے. تو کہنے کا مطلب ہے کہ شریعت نے ہر اس چیز سے منع کیا ہے جس میں زنا کا خطرہ ہو. یہ بہت برا کام ہے. انہ کان فاحشۃ وساء سبیلا، اس چیز کو اور اس کے ذریعے سے کتنے خطر وغیرہ اور خون ہوتے ہیں اور نطفے نا تحقیق بچے پیدا ہوتے ہیں اور پھر عورتوں میں بے راہ روی پیدا ہوتی، اس طرح کے تعلقات سے معاشرے میں خود میاں اور بیوی میں وہ محبت نہیں رہے گی جب ایک تیسری سے لگ جائے گا، شوہر یا بیوی کسی دوسرے سے لگ جائے گی، تیسرے سے لگ جائے گی، تو یقیناً وہ محبت آپس میں نہیں رہے گی، آپس کی ناچاپی آہستہ آہستہ کبھی اس کو اور ہی وسعت دے کر کے اور طلاق کی نوبت آ جائے گی، ایسی چیزیں ہوتی ہیں. اس وجہ سے شریعت نے یہی بتایا ہے نکاح اور شادی کا مقصد کہ اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان ایک دوسرے کے ساتھ سکون اور اطمینان کا، ایک دوسرے کو سکون اور اطمینان کا سبب بنائے اور ایک دوسرے کے اوپر رحم کرنے کی بات آئے. اسی طرح ایک دوسرے کے ساتھ دوستی، سختی، گہری دوستی، مودت، یار بینکم مودت و رحمہ، تو یہ ہے اصل مقصد. اور جو بھی چیز ان چیزوں میں آڑے آئے شریعت نے اسے منع فرمایا ہے. تو یہاں یہ چیز بھی ہے کہ سفر حج سے متعلق جو یہاں ذکر کرنے کا مقصد اس حدیث کیا ہے کہ لا یخلون رجلا من امرأت الا وما حاز المحرم، بغیر محرم کے عورت دوسرے مرد کے ساتھ الگ نہ ہو. یعنی اگر آدمی چل رہا ہے اپنی بیوی کے ساتھ، تیسرا آدمی ساتھ چل رہا ہے، تو کوئی حرج نہیں ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہو سکتی ہے. لیکن اگر دونوں میں اجنبی مرد اور اجنبی عورت اکٹھا چلنے لگے، اس میں خلوت ہو گئی. گاڑی ہی ہے، جیسے کہ لوگ کیا جاتا ہے، بہت سے لوگ کہتے ہیں مجبوری ہے، بچوں کو بھیجتے ہیں ڈرائیور کے ساتھ، خالی عورتوں کو بھیجنا یہ چیز غلط ہے. وہ بھی خلوت کی بات ہے، یقیناً خلوت کی بات ہے، تنہائی کی بات ہے، آہستہ آہستہ وہ چیز غلط رخ اختیار کر سکتی ہے. اس وجہ سے بہرحال یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. گھر ہو اس میں اگر ایسا انتظام ہے کہ عورت اپنی حفاظت الگ کر سکتی ہے، دور دروازے بند اور سب کچھ، پھر بھی خطرہ ہوتا ہے. اس وجہ سے آدمی کو چاہیے کہ ان سب چیزوں پر بہت کڑی نگاہ رکھے. ولا تسافر المرأة الا مع ذی محرم، کوئی بھی عورت سفر نہ کرے الا یہ کہ اس کے ساتھ محرم ہو، بغیر محرم کے سفر کرنا صحیح نہیں. آپ جانتے ہیں کہ بہت سے ملکوں میں آزادی ہے، ٹرین کا سفر دو دن کا ہے، عورت اکیلی سفر کرتی ہے، یہ چیز بہت ہی غلط ہو جاتی ہے. جب یہ بات سنی کسی صحابی نے تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول ان امرأت خرجت حاجتا، میری بیوی حج کے لیے نکلی ہوئی ہیں اور میں نے اپنا نام لکھایا ہوا ہے کسی غزوے میں، وہ ان تو بھی غزوت کذا و کذا، کسی جنگ میں کافروں سے جنگ میں جانے کے لیے انہوں نے نام لکھا رکھا تھا. کہتے تھے کہ میں نے اپنا نام لکھایا ہے فلاں جنگ میں جانے کے لیے اور میری بیوی حج کے لیے نکل چکی ہیں. پھر رسول نے فرمایا انطلق، جاؤ تیزی سے جاؤ، انطلاق تیزی سے جاؤ، فحج جمع امراتک، اپنی بیوی کے ساتھ حج کرو. اکیلے ان کو یا غیر محرم کے ساتھ حج کرنے کی اجازت کا رسول نے نہیں دی اور نہ کبھی یہ اجازت ہے. اس سے یہ معلوم ہوا کہ جس طرح آدمی مرد کے لیے ضروری ہے کہ ذات راہ اور سواری کا امکان اس کے پاس ہو، سواری کی طاقت ہو جس کے ذریعے سے وہ اللہ کے گھر تک پہنچ سکے، تو حج اس کے اوپر فرض ہے. عورت کے پاس پیسے بھی ہوں، سواری کا انتظام بھی ہو، لیکن تیسری شرط بھی ان کے لیے ہے واجب ہونے کی کہ ان کے ساتھ محرم ہو. اگر محرم نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے نہیں پوچھے گا تم نے حج کیوں نہیں کیا. اگر کوئی محرم نہیں، لڑکا ہے، بھائی ہے، یا ایسا کوئی ہو جو رضائی ہی بھائی ہو، چچا ہے، دادا ہے، جو کچھ بھی اس طرح کے جو محارم ہیں، ان کے اگر کوئی میسر نہیں ہے اس طرح کا ان کے ساتھ حج کرنے والا، تو ان کے اوپر حج فرض نہیں ہوگا. گویا عورتوں پر حج فرض ہونے کی تین شرط ہے. عام لوگوں پر، مردوں پر تو حج فرض ہونے کی دو شرط ہیں کہ وہ کھانے پینے کا اتنا سامان اس کا ہو کہ حج میں جا کر کے واپس آ سکتا ہے، اس کو مجبوری نہیں آئے گی، اور سواری کا بھی انتظام ہے کہ وہ سواری پہ جا کر کے یا سواری کا پیسہ ہو جا کر کے حج سے واپس آ سکتا ہے. عورت کے لیے ان دونوں شرطوں کے ساتھ تیسری شرط واجب ہونے کی یہ ہے کہ اس کے ساتھ محرم میں رہتا ہو، محرم میں ساتھ ہو. اگر محرم نہیں ہے تو پھر حج اس کے اوپر فرض نہیں ہوگا. یہ کہے کہ ہمارے اوپر حج فرض ہے، یہ غلط ہے. اللہ تعالیٰ اس سے نہیں پوچھیں گے کہ تم نے حج کیوں نہیں کیا جبکہ محرم آدمی اس کے لیے مل نہیں رہا ہے. اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمع رجلا یقول لبیک عن شبرما، وہ لبیک کہہ رہے تھے شبرما کی طرف سے. جیسے کوئی حج بدل کرتا ہے تو کہتا ہے لبیک عن والدی، لبیک عن فلان، یہ کہہ لینا صحیح ہے. دل میں اگر نیت رکھ رہا ہے تب بھی صحیح ہے، لیکن اگر لبیک کے ساتھ بول رہا ہے جیسا کہ نیت کے بولنے کا استثناء کیا گیا حج کے اندر، کہتے ہیں نیت کا بولنا یہ بدعت ہے، یہ کہنا کہ ہم نماز کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں چار رکعت ظہر پیچھے اس امام کے، یہ ایک رواج ہے، شرعی چیز نہیں ہے. ہر جگہ کہیں بھی اس طرح بول کر کے روزہ رکھ رہے ہیں ہم اللہ کے لیے, سحری کر رہے ہیں ہم اللہ کے لیے کل روزہ رکھنے کے لیے یا رمضان کا روزہ رکھنے کے لیے, نہیں اٹھے آپ اس نیت سے, بیٹھے دسترخوان پہ یا پانی پیا جو کچھ بھی ہوا وہی نیت ہے. نیت کا مطلب ہے کہ دل میں, دل میں آپ نے نیت کر لی کہ ہمیں حج کرنا ہے اور پھر فلاں کی طرف سے حج کرنا ہے. اگر اس کو نہ بھی بولے تو نیت صحیح ہے, لیکن حج میں صرف اتنا بول لینا صحیح ہے جیسا کہ پیارے رسول نے لبیک کہتے ہوئے لوگوں کو سکھانے کے لیے, بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ سکھانے کے لیے پیارے رسول نے کہا تھا لبیک اللہم لبیک, لبیک حجن لبیک عمرتن, اللہ تعالیٰ میں صرف عمرے کی نیت کر رہا ہوں یا حجن عمرتن, یہ لوگوں کو سکھانے کے لیے آپ نے نیت کا اظہار کیا تھا, ورنہ لبیک اللہم لبیک, لبیک اللہ شریک لک لبیک کافی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں وہ سکھانے کے لیے پیارے رسول نے کیا تھا, جس وجہ سے مطلق نیت کا بولنا یہ شریعت میں صحیح نہیں ہے. لیکن ایک متوسط قول یہ ہے کہ جب پیارے رسول نے یہاں اس کو بول کر کے ظاہر کیا تو آپ کو بھی حق ہے کہ لبیک اللہم حجن کہیں, اسی طرح لبیک اللہم ان شبرما جس یا ان والدی ان امی ان اخی ان کا نام لے لیں یا ان کو اپنا رشتہ ظاہر کر دیں کہ ان کی طرف سے میں حج کر رہا ہوں, اتنا صحیح ہے انشاءاللہ. اور دوسری جگہوں پر نیت کا بولنا اس کو علماء کا مطلب ہے جو علماء حق ائمہ اعظم سب نے اس کو بدعت کہا ہے, کسی سے ثابت نہیں ہے. جو کہتے ہیں یہ ایک رواج پکڑ لیا ہے اس چیز نے, ہمارے خیال سے انڈیا پاکستان کے علاوہ کہیں یہ چیز ملتی نہیں ہے, نیت بولنے والی چیز کہیں نہیں ہے. ہم مصر والوں کو دیکھیے یا مراکش وغیرہ کے لوگ, مغربی آتے ہیں, جزائری آتے ہیں, تونسی آتے ہیں, اردنی آتے ہیں, فلسطینی, کوئی نیت نہیں بولتا ہے. یہ صرف ہندوستان پاکستان کی پیداوار ہے سبحان اللہ. لبیک ان شبرما, شبرما کی طرف سے لبیک. قال من شبرما, پیارے رسول نے کہا شبرما.